سلمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ امریکی سرزمین پر ہونے والی بدترین دہشت گردی کی 16ویں برسی کی یاد میں وائٹ ہاؤس میں تقریبات منعقد ہوئیں، جس میں صدر ٹرمپ پہلی بار صدر کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ پاکستان سے یہ رپورٹ۔
11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر ہونے والے دہشت گرد حملوں کو 16 سال مکمل۔ پاکستان کو عسکری محاذ کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر بھی چیلنج کا سامنا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار صدر کی حیثیت سے 2001 میں نیو یارک اور واشنگٹن پر دہشت گرد حملوں کی یاد منانے میں قوم کی قیادت کی۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی ایک تقریب میں امریکی سرزمین پر کیے جانے والے بدترین دہشت گرد حملوں کی 16ویں برسی منائی، جس میں 8:40 پر ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب القاعدہ کے دہشت گردوں کا اغوا کردہ طیارہ نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرایا تھا۔ دوسرا طیارہ 23 منٹ بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی دوسری عمارت سے ٹکرایا، اور دونوں بلند و بالا عمارتیں شولوں اور دھوئے میں گھر کر ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ نیو یارک میں ایک لمحے کی خاموشی اختیار کیے جانے کے بعد متاثرین کے نام پڑھے گئے۔ ٹرمپ نے محکمہ دفاع یا پینٹیگون میں بھی یاد منانے کی تقریب میں شرکت کی، جو اس بدقسمت اغوا کیے گئے 4 طیاروں میں سے ایک طیارے کا شکار بنا اور عمارت کو بری طرح نقصان پہنچا۔ تقریب کے دوران میں، جس میں پینٹیگون کے عہدیدار بھی شامل تھے، صدر نے تقریر کی اور ان لوگوں کو جنہوں نے حملوں میں اور حملوں کے بعد بچانے کی کوششیں کرنے میں اپنی جانیں کھوئیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ دہشت گرد حملوں کی دہشت اور خوف کے باوجود ان حملوں نے قوم کو مضبوط تر بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا،
On that day, not only did the world change, but we all changed. Our eyes were opened to the depths of the evil we face. But in that hour of darkness,
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اس دن نے نہ صرف دنیا کو تبدیل کر دیا بلکہ ہم سب بھی بدل گئے۔ اس بدی نے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اس کی گہرائی تک ہماری آنکھیں کھل گئیں، لیکن تاریکی کے ان لمحات میں ہم اپنے مقصد کے تجدید کے ساتھ متحد بھی ہو گئے۔ ہمارے اختلافات کبھی بھی اتنے چھوٹے نہیں لگے، ہمارے بندھن کبھی اتنے مضبوط محسوس نہیں کیے گئے۔ وہ قربانیاں جن کی بنیاد پر ہم آج کھڑے ہیں، ہمارے قومی اتحاد اور ہماری قوت کی یادگار ہیں۔ نائب صدر مائک پینس پینسلوینیا کے مقام شینکسویل گئے، جہاں اغوا شدہ ایک اور طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا۔ باور کیا جاتا ہے کہ جہاز کے مسافروں نے اس کے بعد، جب انہیں یہ احساس ہو گیا کہ اغوا کا طیارے نے واشنگٹن لے جا کر ایک اور حملہ کرنا چاہتے ہیں جس کا ہدف کیپیٹل ہل یا وائٹ ہاؤس میں ہوگا، ان سے طیارے کا کنٹرول چھیننے کی کوشش کی، اور پھر اغوا کاروں نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے طیارے کو تباہ کرنا مناسب سمجھا۔ 11 ستمبر کو ان 4 طیاروں پر سوار ہر شخص نیو یارک میں ہونے والی بڑے پیمانے پر ہلاکتوں سمیت جان کی بازی ہار گیا۔ اس کے علاوہ پینٹیگون میں بھی بڑی تعداد میں جانی نقصان ہوا، اور ان حملوں میں کوئی 3,000 افراد مارے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اس موقع پر کہا کہ آج ہم 11 ستمبر 2001 کو ہونے والے دہشت گرد حملوں کے متاثرین کو یاد کر رہے ہیں اور ان ہیروز کو سرا رہے ہیں جنہوں نے بہت سی زندگیاں بچائیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج اس سانحے کی بھی یاد کر رہے ہیں جس میں 4 امریکی، جن میں سے 2 محکمہ خارجہ کے ساتھی تھے، لیبیا کے مقام بنغازی کے دہشت گرد حملے میں مارے گئے تھے۔ امریکہ میں 9/11 کے دہشت گرد حملوں کا نہ صرف دنیا بھر پر اثر پڑا بلکہ اس کا پاکستان کی مملکت اور معاشرے پر بھی گہرا اثر پڑا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ رپورٹ ہم آپ کو چند لمحے بعد سنوائیں گے. پہلے ہم ایک رپورٹ آپ کو اور سنوا رہے ہیں جس میں وائس آف امریکہ کی پینٹیگون کی نمائندہ کارل باب نے اس حملے سے ہمیشہ کے لیے متاثر ہونے والے دو افراد سی این این کے ایک صحافی اور 9/11 پینٹیگون میموریل فنڈ کے صدر سے ان کی کہانی پیش کی ہے. وہ ہمیں 9/11 کے پینٹیگون میموریل پر بھی لے جا رہی ہیں جو ان کی یاد میں تعمیر کی گئی ایک یادگار ہے جو اس دن ہلاک ہوئے جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
You know, I always feel like this is sacred ground. I stood here on September 11th.
سی این این کے صحافی جیمی میکنٹائر کہتے ہیں، مجھے یہ جگہ ہمیشہ مقدس محسوس ہوتی ہے. میں یہاں 11 ستمبر کو کھڑا تھا اور آپ میرے پیچھے سے آنے والا کچھ دھواں دیکھ سکتے ہیں
which would indicate that the entire plane crashed into the side of the Pentagon.
جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پورا طیارہ پینٹاگون کی ایک طرف سے ٹکرا گیا تھا. یہ تھی سی این این کے صحافی جیمی میکنٹائر کی آواز. اور 9/11 پینٹاگون میموریل فنڈ کے صدر جیمز لیچک کہتے ہیں
there were 184 people that were killed in the Pentagon.
پینٹاگون کے اس حملے میں 184 لوگ ہلاک ہوئے تھے، 125 عمارت کے اندر اور 59 وہ جو طیارے پر سوار تھے. میرے برادر نسبتی جو ڈی سی ہومیسائڈ پولیس میں تھے عمارت سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ وہ ایف بی آئی کے لوگوں کو جانتے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں بدترین حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ عمارت میں کوئی بھی شخص پھنسا ہوا نہیں تھا. اگر حملے کے 4 یا 5 گھنٹے کے اندر یا اس وقت تک لوگ عمارت سے باہر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کبھی باہر نہیں آئیں گے. یہ الفاظ تھے 9/11 پینٹاگون میموریل فنڈ کے صدر جیمز لیچک کے. اور صحافی جیمی میکنٹائر کہتے ہیں
Which is such an iconic structure and almost looks
اور
like
اس عمارت کو دیکھنا جو ایک بہت شاندار عمارت ہے اور جو لگ بھگ ایک چھوٹا قلعہ دکھائی دیتی ہے، اس کے ایک حصے کو گر کر ملبے میں تبدیل ہوتا دیکھنا اور ان لوگوں کی تعداد کا احساس کرنا جو عمارت کے اندر اور طیارے میں ہلاک ہوئے، یہ ان دنوں میں سے ایک تھا جب آپ یہ محسوس کر سکتے تھے کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے. 9/11 پینٹاگون میموریل فنڈ کے صدر جیمز لیچک کہتے ہیں
My brother Dave, my younger brother, was killed in the Pentagon on 9/11. I do this.
میرے بھائی ڈیو، میرے چھوٹے بھائی 9/11 کو پینٹاگون کے اندر ہلاک ہوئے تھے. میں یہ کام اپنے بھائی کی یاد میں اور ان تمام کے احترام میں کرتا ہوں جو یہاں ہلاک ہوئے، اور اس لیے ہم انہیں کبھی فراموش نہیں کرتے. اور میں لوگوں کو یہ یاد دلانے کے لیے یہ کام کرتا ہوں کہ اس دن کیا واقعہ پیش آیا تھا. یہ الفاظ تھے 9/11 پینٹاگون میموریل فنڈ کے صدر جیمز لیچک کے. ایک بار پھر ان کی آواز
When you first walk in, that is the, essentially the zero line. So you basically
اور جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جگہ زیرو لائن ہے. تو بنیادی طور پر آپ اس جگہ داخل ہوتے ہیں تو گویا یہ 11 ستمبر 2001 ہے اور حملہ صبح 9:37 پر ہوا تھا. جیمز لیچک کہتے ہیں
The first couple of benches you see and you start to figure this out, if this is 2001, You'll see a 1998
آپ یہاں جو پہلے چند بینچ دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر یہ سن 2001 ہے اور آپ کو ایک جگہ عمر کے لیے 1998 لکھا نظر آتا ہے تو آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یہ 3 سال کی بچی ڈینا فلیکن برگ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ سفر کر رہی تھی. ڈینا فلیکن برگ فلائٹ 77 میں ہلاک ہوئی تھی کیونکہ اس کے پس منظر میں آسمان ہے. اور جیمز لیچک اپنے بھائی کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں
This is actually my brother Dave's bench. It's on the 1961 age line which signifies
یہ دراصل میرے بھائی کی بینچ ہے. عمر کی جگہ جو سال لکھا ہے وہ 1961 ہے، یعنی میرے بھائی کی تاریخ پیدائش. اور جب میں اس نام کو پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کے پیچھے پینٹاگون ہے تو یہ چیز اجاگر کرتی ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو محکمہ دفاع کی عمارت کے اندر ہلاک ہوا تھا. یہ الفاظ تھے جیمز لیچک کے جو بتاتے ہیں کہ یہ بینچیں طیارے کے اس راستے کی طرح بھی ترتیب دی گئی ہیں جس طرح وہ عمارت کے اندر داخل ہوا تھا. آپ ایک طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طیارہ کہاں سے ٹکرایا تھا. اس کے ڈیزائنر اسے ایک ایسی جگہ بنانا چاہتے تھے جو منفرد ہو کیونکہ 9/11 بھی ایک ایسا دن تھا جس کی اور کوئی مثال نہیں ہے، اور عزیز و اقارب اور وزٹرز کو یہی چیز دکھائی جاتی ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں 9/11 کے دہشت گرد حملوں کا نہ صرف دنیا بھر پر اثر پڑا بلکہ اس کا پاکستان کی مملکت اور معاشرے پر بھی گہرا اثر پڑا. اس بارے میں محمد اشتیاق کی ایک رپورٹ.
امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان نے بھی واشنگٹن کے ہمراہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں بطور صفحے اول ملک کے شمولیت اختیار کی۔ کچھ اس جنگ کا نتیجہ اور کچھ مختلف ادوار میں اپنائی جانے والی پالیسیز کا اثر۔ پاکستان خود اس دہشت گردی اور اس سے نمٹنے کی اپنی کوششوں پر تنقید کے نشانے پر آ گیا۔ اگرچہ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ گزشتہ 16 سالوں میں اس نے دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل اس تنقید کی زد میں رہا کہ اس ملک میں اب بھی دنیا کے لیے خطرہ تصور کیے جانے والے دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر نذیر حسین کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف اپنی کوششوں اور قربانیوں کو پاکستان بین الاقوامی برادری کے سامنے درست انداز میں پیش نہیں کر سکا۔
ہماری پرسیپشن مینجمنٹ بہت خطرناک حد تک کمزور ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہر صورت اچھی طرح سے نہیں جا رہا۔ اس میں کچھ ہماری پالیسیوں کا دخل اندازی ضرور ہے کہ ہم اچھے طالبان اور برے طالبان میں تمیز کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے، پاکستان نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیسے قربانیاں دی ہیں، ان کو ہم انفارچونیٹلی ہائی لائٹ نہیں کر سکتے۔
انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں امریکہ سے متعلق شعبے کے ڈائریکٹر نجم رفیق کہتے ہیں کہ اب بھی دنیا کے کئی ممالک پاکستان کو دہشت گردوں کا حامی قرار دیتے ہیں، جو ان کے بقول ایک بہت بڑا سفارتی چیلنج ہے۔
جہاں تک عسکری فرنٹ کا سوال ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا فرنٹ، اس کو میرے نظر کے مطابق وہ ایک چھوٹا سا فرنٹ ہے اور وہ ایک محدود علاقائی سطح پہ محدود رہتا ہے۔ جہاں تک ڈپلومیٹک فرنٹ کا سوال ہے تو وہ ایک بہت وسیع اور بہت بڑا فرنٹ ہے جس پہ پاکستان کو ایک بہت بڑی جنگ لڑنی ہے۔
اب بظاہر حکومت کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف محض عسکری کارروائیاں ہی کافی نہیں، بلکہ عالمی سطح پر اس تشخص کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے جو اب اس ملک سے جوڑ دیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی اسلام آباد میں منتخب پاکستانی سفرا کی کانفرنس کے بعد وزیر خارجہ خواجہ آصف کا اس بارے میں کہنا تھا۔
ہمیں اس بات کا بڑا شدت سے احساس ہے کہ جو ہماری پرسیپشن ہے یا جو ہماری اچیومنٹس ہیں، جو ہماری کامیابیاں ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، دنیا ان کو ذرا تھوڑا مختلف نظر سے دیکھتی ہے اور ہمیں دنیا کی پرسیپشن کو کریکٹ کرنا ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے عالمی جنگ میں شمولیت کا فیصلہ تو 9/11 کے فوراً بعد ہی کر لیا تھا، لیکن اسے اس جنگ کی پیچیدگیوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق سفارتی پالیسی کو ڈھالنے میں بہت وقت لگا، جس سے پاکستان کی مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھتی رہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دنیا بھر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کا انتہا پسندی کی جانب راغب ہونا ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور انہی مسائل کا شکار ہے پاکستان بھی۔ اس کی وجوہ اور تدارک کے لیے ماہرین کیا کہتے ہیں؟ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
کراچی میں پولیس جامعہ کراچی کے ایک موجودہ طالب علم کو سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے، جو پولیس کے مطابق دہشت گردوں کے ایک مبینہ نیٹورک کا حصہ ہے۔ ماضی میں بھی دہشت گردی کے کئی اہم واقعات کی کڑیاں اعلیٰ تعلیمی اداروں سے ملتی رہی ہیں، لیکن جامعہ کراچی کے وائس چانسلر کا کہنا ہے کہ جدید تعلیمی اداروں کے طلبہ کا دہشت گردی میں ملوث ہونا معاشرے میں پھیلے خیالات اور رجحانات ہی کا ایک نتیجہ ہے۔
ہماری یونیورسٹیوں میں بلکہ شہروں میں بھی پورے پاکستان میں جو فری ڈیبیٹ کا ماحول ہے وہ ختم ہو گیا، لوگ جو ہیں وہ اپنے آرگومنٹ بندوق کی گولی پہ طے کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو ٹالرنس ہے یہ سوسائٹی میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کہتے ہیں کہ طلبہ یونینز پر پابندی اور مقتدر حلقوں کی پالیسیوں کے باعث معاشرے میں انتہا پسندی پروان چڑھی ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ طلبہ یونین پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، میرا ذاتی خیال یہ ہے، اور میں اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے مقتدر ادارے اور ہمارے جو وہ لوگ جو کہ ملک کا نظام چلاتے ہیں، اگر ان کی مرضی نہ ہو تو کہ کوئی بندوق کوئی چھری بھی لے کے یونیورسٹی میں نہیں آ سکتا۔ تو میں تو ان سے میری درخواست ہے کہ وہ بدلے پیراڈائم، اجازت دیں اور کسی اسلحے کو کراچی یونیورسٹی میں یا کسی بھی جامعہ میں داخل نہ ہونے دیں۔
دوسری جانب سماجیات کے ماہرین کئی اور مسائل کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیمی نظام کی خرابی اور والدین اور اساتذہ کی عدم توجہی کے باعث وقت کے ساتھ انتہا پسندی کی جڑیں مضبوط ہوئیں اور تنگ نظری کو فروغ ملا ہے۔
جتنی زیادہ ہماری پرائمری تعلیم خراب ہو رہی ہے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم دہشت گرد محروم مایوس اور ذہنی دباؤ کے لوگ پیدا کر رہے ہیں. اور جامعات تو بہت دور میں دور آتی ہیں. جامعات کا تو معاملہ یہ ہے کہ جامعات تو بالکل آخری سیڑھی ہیں, جب اوپر نکل کر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا, لیکن سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا, دن میں اگر چراغ جلائے تو کیا ہوا.
پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے جو ایران کے دورے پر ہیں ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کی ہے, اور انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا کی نئی پالیسی کے پس منظر میں تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے پیر کو تہران میں ایران کے صدر حسن روحانی اور اپنے ہم منصب جواد ظریف سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ان کا یہ دورہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے گزشتہ ماہ افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی کے تناظر میں خطے کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے سفارتی رابطوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. دورے میں سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا اور قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوا بھی ان کے ہمراہ تھے. پاکستان کے دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی بات چیت میں دو طرفہ تعلقات, خطے کی صورتحال بشمول افغانستان میں امن و استحکام کی کوششوں کے امور زیر بحث آئے. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان پرامن ہمسائیگی کی پالیسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے علاوہ خطے میں سلامتی اور ترقی کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کی راہ پر گامزن ہے. دونوں عہدیداروں نے اتفاق کیا کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں اور دیرپا امن کے لیے سیاسی مذاکرات ہی ضروری ہیں. ان کے بقول علاقائی ممالک کے افغانستان میں کلیدی مفادات ہیں اور انہیں امن کے لیے زیادہ مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے. گزشتہ ہفتے ہی خواجہ آصف نے چین کا دورہ کیا تھا اور آنے والے دنوں میں وہ روس اور ترکی کا دورہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. نئی امریکی پالیسی میں جہاں افغانستان میں مزید امریکی فوجی تعینات کرنے کا ذکر کیا گیا, وہیں پاکستان سے اس مطالبے کو بھی دہرایا گیا کہ وہ اپنے ہاں دہشت گردوں کی مبینہ پناہ گاہوں کے خلاف سنجیدگی سے کارروائی کرے. پاکستان کا موقف ہے کہ اس نے اپنی سرزمین پر تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کیں اور اب یہاں کسی بھی نیٹ ورک کی منظم موجودگی نہیں ہے, جبکہ افغانستان کے تنازع کا پرامن حل سیاسی بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے. ایران بھی ان ملکوں میں شامل ہے جو صدر ٹرمپ کی نئی پالیسی پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. چین یہ کہہ چکا ہے کہ دنیا کو دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں اور قربانیوں کو سراہنا ہوگا. پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت نئی امریکی پالیسی سے شاکی دکھائی دیتی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ پالیسی میں بظاہر زمینی حقائق کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور نہ ہی خطے اور عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا ادراک کیا گیا. نئی امریکی پالیسی پر پاکستان کے سیاسی و سماجی حلقوں میں بھی خاصی برہمی دیکھنے میں آ چکی ہے. سینئر تجزیہ کار اور پشاور یونیورسٹی کے شعبہ پولیٹیکل سائنس کے سربراہ ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی کہتے ہیں کہ پاکستانی وزیر خارجہ کا دورہ ایران ان کے دورہ چین کی طرح پاکستان کے لیے سفارتی سطح پر ایک اچھی پیش رفت ثابت ہوگا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ایران کو خطے میں امریکی مخالف بلاک ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس میں روس اور چین کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کا رویہ بھی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے. لہذا امریکی انتظامیہ کو اس بدلتی ہوئی صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے اپنی پالیسیوں خصوصاً اس خطے کے بارے میں حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی چاہیے.
ہم جو دیکھ رہے ہیں, چاہے رشیا ہے, چائنا ہے, ایران ہے یا علاقے کے دوسرے ممالک ہیں, وہ پاکستان کا انحصار کم کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے اوپر, کہ جتنا پاکستان اقتصادی طور پر, سماجی طور پر, سیاسی طور پر امریکہ کے اوپر اپنی ڈیپینڈنسی کم کرے گا, جس سے ان کے مقاصد شاید بہتر طور پر پورے ہو سکیں گے انسٹیٹیوٹ آف امریکہ. تو یہ امریکہ کے جو واشنگٹن کی ایڈمنسٹریشن ہے ان پر اب لازم آتا ہے کہ وہ افغان پالیسی کا ریویو کریں اور دیکھیں کہ اس سے کتنی پچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو محسوس کرنا چاہیے کہ پاکستان جیسا روایتی دوست اس سے پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کراچی میں 11 ستمبر 2012 کو بلدیہ ٹاؤن میں ایک فیکٹری میں آگ لگنے سے 250 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے, لیکن 5 سال گزرنے کے باوجود متاثرین سے جس معاوضے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ادا نہیں ہوا. کراچی سے راجہ محمد ثاقب اس بارے میں رپورٹ دے رہے ہیں.
کراچی میں 11 ستمبر 2012 کو بلدیا ٹاؤن میں فیکٹری میں آگ لگنے سے 250 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے تھے. اس اندھوناک سانحے کو آج 5 سال گزر گئے. اس موقع پر متاثرہ فیکٹری کے باہر دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں ہلاک ہونے والوں کے رشتہ داروں کی بڑی تعداد شریک ہے. تقریب میں شریک ٹریڈ یونینز کے عہدیداروں نے اس بات پر بھی تعجب کا اظہار کیا کہ اب تک متاثرین سے وعدہ کیا گیا معاوضہ بھی ادا نہیں کیا گیا. دوسری جانب سانحہ بلدیا سے متعلق کیس 10 ماہ بعد بھی انسداد دہشت گردی عدالت میں ابتدائی مراحل میں ہے. کیس میں گرفتار دو ملزمان عبد الرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کے خلاف فرد جرم عائد ہونا باقی ہے. عدالت کیس میں مفرور ملزم حماد صدیقی کے پہلے ہی دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر چکی ہے. ملزمان کے خلاف جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ کی روشنی میں انسداد دہشت گردی قوانین کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا. سانحہ بلدیہ کے 5 سال گزر جانے کے بعد بھی متاثرین اب بھی انصاف کے منتظر ہیں. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
خیبر پختونخوا کی حکومت نے لڑکیوں میں حصول تعلیم کی حوصلہ افزائی کے لیے ماہانہ وظیفے میں اضافے کا اعلان کیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان کی صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے سیکنڈری کلاسز کے طالبات کے لیے ماہانہ وظیفہ 200 روپے سے بڑھا کر 500 روپے کر دیا ہے، جبکہ چھٹی جماعت سے 8ویں تک کی طالبات کو بدستور 200 روپے ماہوار وظیفہ دیا جائے گا. پیر کو جاری کیے جانے والے ایک اعلامیہ کے مطابق صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ماضی کے برعکس تمام اضلاع کے سرکاری اسکولوں کی جماعت نہم اور دہم میں تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں کو وظائف دی جائے گی. صوبہ خیبر پختونخوا میں تعلیمی سرگرمیوں کے فروغ میں حکومت کی معاونت کرنے والی ایک امدادی ادارے سے وابستہ ماہر تعلیم جاوید مروت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وظائف میں اضافے کا اصل مقصد نہ صرف سیکنڈری کلاسز میں طالبات کی تعداد کو بڑھانا ہے اور ان کی حاضری کو یقینی بنا کر تعلیمی اداروں سے اخراج کے عمل کی حوصلہ شکنی کرنا ہے.
اس کی مقاصد 3 ہے. ایک یہ ہے کہ لڑکیوں کا داخلہ زیادہ ہو جائے اسکولوں میں، دوسری بات یہ کہ ان کی حاضری زیادہ ہو، اور تیسری بات کہ اخراج کو کم کیا جا سکے. چھٹی سے لے کر 8ویں کو وہی پرانا طریقہ کار ہے، اس میں 200 روپے ماہوار دے رہے ہیں، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور پرائمری بچوں کے لیے ابھی تک کوئی اس طرح کا وظیفے کا پروگرام شروع نہیں ہوا.
جاوید مروت نے بتایا کہ سیکنڈری کلاسز کے علاوہ مڈل کلاسز میں زیر تعلیم طالبات کو پرانے طریقے کے مطابق فی کس 200 روپے ماہوار وظائف کی ادائیگی جاری رہے گی. تاہم انہوں نے کہا کہ پرائمری کلاسز میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کے لیے کسی قسم کے وظائف یا امارات فی الحال زیر غور نہیں. خیبر پختونخوا کی موجودہ حکومت نے رواں مالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے شعبے کے لیے 138 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے، جبکہ تمام سرکاری مڈل اور سیکنڈری کلاسز میں داخل طالبات کو وظائف کی ادائیگی کے لیے 1.72 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں. صوبائی حکومت نے 2006 میں غیر ملکی اداروں کے تعاون سے تعلیمی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور اسکولوں میں بچوں کے داخلے کی حوصلہ افزائی کے لیے نقد وظائف و دیگر مراحل شروع کی تھی. حکومت کے ان اقدامات سے حکام کے بقول اچھے نتائج سامنے آئے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
افغانستان میں پیر کے روز ایک خودکش بمبار نے بارود سے بھری اپنی گاڑی نیٹو کے فوجی قافلے سے ٹکرا دی، جس سے چھوٹی تعداد میں غیر ملکی فوجی اور افغان شہری زخمی ہو گئے. طالبان نے امریکہ کے زیر انتظام بگرام کے فوجی ہوائی اڈے کے نزدیک شام کے وقت ہونے والے اس حملے کی ذمہ داری فوری طور پر قبول کر لی ہے. نیٹو کے ریزولوٹ سپورٹ مشن نے کہا ہے کہ زخمی فوجیوں کو فوری طور پر بگرام ہسپتال پہنچایا گیا. تمام زخمی خطرے کی حالت سے باہر ہیں. ان زخمیوں کی قومیت نہیں بتائی گئی، حالانکہ رپورٹ میں شناخت کیا گیا ہے کہ یہ امریکی فوجی تھے. طالبان کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ طاقتور دھماکے سے 3 امریکی فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئیں اور 24 امریکی اور غیر ملکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے. صومالیہ کے عہدیداروں اور رہائشیوں نے بتایا ہے کہ پیر کے روز الشباب جنگجوؤں نے بلاو ہاوو قصبے پر حملہ کیا، جس میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ جنگجوؤں نے قصبے کی 3 جگہوں پر حملے کیے جو صومالیہ کینیا کی سرحد پر واقع ہیں. بلد ہاوو کے میئر محمود عثمان نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ پہلا نشانہ فوجی اڈہ تھا. جنگجوؤں نے اڈے پر دھاوا بولنے سے پہلے ایک خود کش کار بم دھماکہ کیا۔ آزاد سیکیورٹی ذرائع نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ حکومت کے 14 فوجی ہلاک ہوئے اور 8 زخمی ہوئے۔ منطقہ حارک کی نوعیت کے سمندری طوفان ارما کی شدت پیر کے روز کم ہو چکی ہے۔ ایسے میں جب طوفان کا رخ شمالی فلوریڈا سے جنوبی جارجیا کی جانب تبدیل ہو گیا ہے، تاہم اس میں بھی موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور طوفان کی شدت اب بھی خاصی تیز ہے، جس کے باعث ساحلی علاقوں میں طغیانی کا خطرہ بدستور جاری ہے۔ امریکہ کے سمندری طوفانوں کی پیشگوئی کرنے والے مرکز نے ارما کے نتیجے میں امریکہ کے جنوب پر شقی ساحل پر اونچی لہروں کے خطرات سے متعلق انتباہ کیا ہے، جس سے اب بھی انسانی آبادی کو نقصان اور تباہی پھیل سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ میانمار کی مذمت میں بین الاقوامی آوازوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، جہاں اقلیتی روہنگیا مسلمان شدید ظلم و ستم کے باعث بنگلہ دیش ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ جنیوا میں پیر کے روز باتیں کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے سربراہ زید راد الحسین نے کہا کہ انہیں متعدد رپورٹیں اور سیٹلائٹ تصاویر موصول ہوئی ہیں، جن میں میانمار سیکیورٹی فورسز اور مقامی ملیشیا عدالت سے ماورا ہلاکتیں کر رہی ہیں اور روہنگیا کے تمام دیہات کو جلایا جا رہا ہے۔ سید نے یہ بھی کہا کہ میانمار کے فوجی مشترکہ سرحد پر بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں۔ اور شمالی کوریا پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ایک قرارداد پر بحث کر رہی ہے۔ تازہ ترین قرارداد کا مسودہ امریکہ نے تیار کیا ہے، جس میں ابتدا میں شمالی کوریا پر تیل اور قدرتی گیس کی پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ نئے مسودے میں ٹیکسٹائل کے برآمد پر پابندی برقرار رکھی گئی ہے، جو ابتدائی مسودے میں بھی شامل ہے، لیکن اب روس اور چین کے ساتھ طویل اور بھرپور مذاکرات کے بعد مسودے کا نیا ورژن تیار کیا گیا ہے تاکہ ان دونوں ملکوں کے ویٹو سے بچا جا سکے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ڈائریکٹر نے لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس کی تفصیلات لاہور سے قمر رحمان خان کی رپورٹ میں۔
کرکٹ کے میدانوں سے ویرانیوں کے سائے چھٹ گئے۔ ورلڈ 11 نے دیگر غیر ملکی ٹیموں کی آمد کی راہ ہموار کر دی، بٹ کانٹیننٹل ہوٹل لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے تمام سیکورٹی اسکواڈ کا شکریہ ادا کیا۔ پی سی بی کے چیئرمین مزید ٹیموں کے دورہ پاکستان کی راہ دیکھنے لگے۔
ورلڈ 11
سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کے لیے دروازے کھول رہی ہے، کوشش کریں گے کہ جنوبی افریقہ بھی پاکستان آئے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے نمائندے جائلز کلاک کہتے ہیں پاکستان کے بغیر کرکٹ اور آئی سی سی کا تصور ادھورا ہے، کوشش ہے کہ مزید ٹیموں کو بھی یہاں کھیلنے پر قائل کریں۔
پاکستانی گورنمنٹ ایجنسیز،
پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں پر اعتماد ہے، حالات بہتر ہوئے تو جنوبی افریقہ، انگلینڈ اور آسٹریلیا سمیت دیگر ٹیمیں بھی آئیں گی۔
ورلڈ 11 شاہینوں کے ساتھ جاندار مقابلے کے لیے تیار ہے۔ کوچ اینڈی فلار کہتے ہیں بالنگ اٹیک متوازن ہے، دستیاب وسائل میں بہترین ٹیم بنائی ہے۔ ورلڈ 11 ٹیم کے کپتان فاف ڈوپلیسی پاکستانی کنڈیشنز میں کھیلنے کے لیے بیتاب ہیں۔ سرفراز 11 کا مقابلہ جم کر ہوگا۔
لاہور میں کھیلنے کا تجربہ خوشگوار ہے، قذافی اسٹیڈیم کی کنڈیشنز میں کھیلنا دلچسپ ہوگا۔
ورلڈ 11 کے کوچ اینڈی فلار نے اپنی ٹیم کو بہترین قرار دے دیا، کہتے ہیں قذافی اسٹیڈیم میں شائقین کو بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔
دستیاب وسائل میں بہترین ٹیم بنائی ہے، ٹیم متوازن ہے اور لاہور میں شائقین کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔
ورلڈ 11 کے کپتان فاف ڈوپلیسی بھی پاکستان کھیلنے پر خوش ہیں۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران ورلڈ 11 کے کوچ اور کپتان نے ٹیم کے کٹ کی رونمائی بھی کی۔ قمر رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
پاکستان میں اس وقت رات کے 10, بھارت میں 10:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے. ہمارے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس اور انجینئر وائٹیک. خالد حمید کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.